بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. موسى علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن گزرا، پیچھے اس کا واقعہ بیان کیا گیا. ان کی والدہ نے کچھ دن، کچھ عرصہ دودھ پلانے کے بعد نہر نیل میں ڈال دیا. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انتظامات ایسے فرمائے کہ پھر وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی والدہ ہی کے پاس پہنچ گئے، والدہ ہی کی پرورش میں رہے، انہی نے دودھ پلایا. لیکن لوگوں میں وہ فرعون کے خاص سمجھے جاتے تھے. بعض لوگ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ابن فرعون بھی کہہ دیتے تھے. فرعون کے یہاں چونکہ فرعون کے آسیہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس لیے آسیہ جو بعد میں جا کر بہت اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، آسیہ امرأۃ فرعون نے ان کو بیٹے کی طرح بنایا، پرورش کی، اپنے پاس رکھا. لیکن آگے جانے کے بعد موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرعون سے جوڑ نہیں بیٹھ رہا تھا. ظاہر ہے ایک اللہ کا دشمن، ایک اللہ کا ولی، ولایت کے اونچے مقام پر صرف نبی نہیں بلکہ انبیاء میں بھی بہت خاص مقام ہے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، تو جوڑ تو بیٹھنے والا تھا نہیں. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرا دیں، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ وہ رکاوٹ ڈالتی تھی کہ نہیں نہیں قتل نہ کرو. چونکہ ان کو تعلق تھا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے، انہوں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میں کوئی خاص بات دیکھی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ ان کو بہت، اب اس کو اعتقاد یا عقیدت کہنا پتہ نہیں، لیکن بہرحال وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت زیادہ ان کے خوبیوں کو جانتی تھیں اور وہ سمجھتی تھی کہ یہ بڑے خوبیوں کے مالک کوئی شخص ہیں. بہرحال موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اب مصر کے علاقے میں، جہاں پر فرعون کا جو علاقہ تھا اور بلکہ جو محل تھا، اس سے باہر طرح دور رہنے لگے. یہ آیتیں اب اس کو بیان کر رہی ہیں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی انتہائی قوت کی عمر کو پہنچ گئے اور کامل ہو گئے، درست ہو گئے. بلغ اشدہ سے کیا مراد، وستوا سے کیا مراد؟ انسان کی وہ عمر کا حصہ جس میں انسان کی قوت، سمجھداری مکمل ہوتی ہے. جوانی کے لحاظ سے انسان انتہائی صحت مند اور قوت والا کہلاتا ہے. مفسرین کے بقول، اکثر مفسرین کے بقول یہاں پر بلغ اشدہ سے مراد 33 سال کی عمر ہے، وہی جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کے لیے جنتیوں کی عمر رکھی ہے. جنتی دنیا میں جس عمر کے ہوں، جنت میں جاتے وقت اللہ تعالیٰ ان کی عمر وہ کر دیں گے جو 33 سال کی عمر کے لوگ ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ انتہائی جوانی اور قوت کی عمر کہلاتی ہے. ولما بلغ اشدہ، 33 سال کی عمر ہے، اور وستوا، 33 سال کی عمر کے بعد انسان کی عمر میں پھر یعنی جو بڑھنے کا جو کچھ بڑھنے والی چیزیں تھیں وہ بڑھ چکی ہیں. اب 40 سال کی عمر تک انسان وہیں پر رہتا ہے. اس کے بعد فوراً نہیں, اس کے کچھ عرصے کے بعد, اب ہر ایک کے ظاہر ہے علاقے کے لحاظ سے, اس کے صحت کے لحاظ سے, اس کے صحت کا غذا کے اعتبار سے, اس نے صحت کا کتنا خیال رکھا ہے, ورزش وغیرہ کرتا ہے نہیں کرتا, مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے, بہرحال 40 سال کی عمر کے کچھ عرصے کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر انسان کمزوری کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے. اب کسی کے 40 میں شروع ہو جائے گا, کسی کا ہو سکتا ہے بیماریوں کی وجہ سے جلدی شروع ہو جائے, وہ بیماریوں کی وجہ سے ہے. عمر کے تقاضوں کے لحاظ سے اب ہو سکتا ہے کہ 50 پہ کسی کا شروع ہو, کمزوری آنا شروع ہو گیا, آہستہ 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 پھر نیچائی کی طرف آنا شروع ہوتا ہے, جس کو قرآن نے کہا کہ انسان جب پیدا ہوا کمزور تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں طاقت دی, آگے جا کر پھر کمزوری آئی, پھر بڑھاپا آتا ہے, اور انسان جو بچپن میں جس طرح اس کے اندر بولنا مشکل تھا, اٹھنا مشکل تھا, چلنا مشکل تھا, وہی باتیں دوبارہ آ جاتی ہیں, یادداشت بھی ختم ہو جاتی ہے. بلغ اشدہ واستوی, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب جوانی کی اور قوت کی عمر کو پہنچے, واستوی اور درست ہو گئے, مکمل ہو گئے, یعنی 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے. آتیناہ حکما وعلما, تو ہم نے ان کو حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا. اگرچہ حکم کے معنی عام ہے, علم کے اوپر والا درجہ حکمت ہے. علم کتابوں سے بھی آ جاتا ہے, انسان کو معلومات آ جاتی ہیں, کسی سے دیکھ کر انسان علم حاصل کرتا ہے, پڑھ کر علم حاصل کرتا ہے, لیکن اس میں سمجھداری, اس میں گہرائی, اس میں پختگی, اس کو کس موقع پر کیا چیز استعمال کرنی ہے, کون سے علم کی بات کہاں پر بیان کرنی ہے, کس وقت کس پر کس طرح عمل کرنا ہے, یہ سمجھداری, یہ حکمت. اور یہاں پر قرآن کریم میں بہت سی مرتبہ حکم اور حکمت کے معنی نبوت کے بھی آئے ہیں. یہاں پر بقول مفسرین کے حکم سے مراد حکمت یا نبوت دونوں ہو سکتا ہے. اب یہاں سے ہم آیت کو دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جوانی کی مکمل جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اور واستوی اور درست ہو گئے یا مکمل ہو گئے, عمر کے کامل والے حصے تک پہنچ گئے, یعنی 40 سال کی عمر تک پہنچ گئے, تو ہم نے ان کو نبوت اور علم عطا فرمایا, ہم نے ان کو نبوت دی, علم عطا فرمایا, اور کذالک نجزی المحسنین, اور نیکی کرنے والوں کو اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بہت کچھ قربانیاں دیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا, مجاہدات کیے, تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب فرمایا. اب ولایت کے اعلیٰ مقام تو انسان مجاہدے وغیرہ سے حاصل کر سکتا ہے جیسے پہلے آیا تھا, لیکن اس سے آگے کا مقام نبوت اور رسالت یہ من جانب اللہ ہے. آتیناہ حکما وعلما, بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ انسان اپنی شروع کی عمر, ایک تو ہوتا ہے انسان بڑھاپے میں جا کر چلو اب تسبیح ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور کرنا کیا ہے, وہ بھی اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ جو بوڑھے ہو چکے ہیں وہ سوچے نہیں نہیں اب کیا فائدہ, نہیں نہیں, جس عمر میں جب بھی انسان اللہ کی عبادت کرے گا, اطاعت کرے گا, طاعت میں مجاہدہ کرے گا, نوافل اعمال تسبیحات وغیرہ کا اہتمام کرے گا, فائدہ ہی فائدہ ہے. ایک سبحان اللہ کی قیمت آخرت میں جا کر معلوم ہوگی کیا ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن اصل بننے کا زمانہ اور اپنے آپ کو بنانے کا زمانہ وہ قوت اور جوانی کا زمانہ ہے. انسان سوچتا ہے نہیں ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو کم عمری ہے, ابھی ذرا آگے پھر آگے جا کے دیکھیں گے, ابھی ذرا میں ان چیزوں سے فارغ ہو جاؤں, ابھی میرے ذمہ مصروفیات ہیں ان سے میں فارغ ہو جاؤں, ابھی تو ذرا اچھا نہیں, آگے بچے بڑے ہوں گے تو ان کے لیے اچھا بچوں کی شادی کا انتظام کرنا ہے, ذرا اور کما لوں, اور بس ایسا ہی ہوتا ہے اور زندگی گزر جاتی ہے. اصل بننے کا زمانہ وہ شروع کا دور ہوتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ حکمت بھی عطا فرماتے ہیں, سمجھداری عطا فرماتے ہیں, خاص رحمت عطا فرماتے ہیں. آتیناہ حکما وعلما, اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تھے اس لیے ہم نے نہیں دیا, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ جو بھی نیکی کرتا ہے, اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے, محنت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام بدلہ دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اب آگے کیا ہوا؟ یہ تو خیر نبوت ان کو مل گئی، اب آگے والا واقعہ ودخل المدینہ والا واقعہ یا تو نبوت سے پہلے کا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، یا نبوت کے بعد کا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے، اگرچہ مفسرین کی اس میں دونوں رائے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ودخل المدینہ والا واقعہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی، اب اللہ تعالیٰ اس سے نبوت جو ملی تھی اس سے ذرا پہلے کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں. اس کو ہم شروع صورت سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شروع صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اچھا یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا، شروع کے اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی وہ نورید ون نمن الدین صدیف فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم چاہتے تھے کہ ان کو زمین میں قوت عطا فرمائیں، فرعون اور حامار اور ان کے لشکر کو دکھا دیں، جس چیز سے وہ ڈرتے تھے وہ چیز وہ ان کے آنکھوں سے دیکھ لیں. یہ واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ ذرا پیچھے سے بیان فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ شروع سے اس کو یہ سمجھو کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا، پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا. اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت اور رسالت ملی تو اس سے ذرا پہلے کی بات سمجھو کہ پیچھے کیسے واقعہ پیش آیا، کیسے نبوت لینے کے لیے وہ کوہ طور پر پہنچے. واقعہ اس کا یہ ہوا ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلھا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام شہر میں داخل ہوئے، شہر سے مراد اکثر کے نزدیک مصر ہے، اس کا مطلب ہے کہ باہر رہتے تھے. دخل المدینہ، مصر میں داخل ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصر سے باہر رہتے تھے کہیں، فرعون کے ساتھ چونکہ جوڑ نہیں تھا، فرعون تو قتل کرنا چاہتا تھا، آسیہ جو تھیں وہ ان کو رہنا اور بچانا چاہتی تھیں. بہرحال کبھی کبھی موسیٰ علیہ السلام مصر میں آ جایا کرتے تھے. ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلھا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مصر میں داخل ہوئے ایسے وقت میں جبکہ وہاں کے لوگ غفلت میں تھے. اکثر کے نزدیک اس سے مراد دوپہر کا وقت ہے. دوپہر کا وقت عرب ملکوں میں غفلت کا وقت ہوتا ہے، قیلولہ کا وقت ہوتا ہے. دوپہر کے وقت ظہر سے لے کر عصر تک کا جو وقت ہوتا ہے، بلکہ عصر بھی جلدی ہے اس لیے کہ ان کی عصر جلدی ہو جاتی ہے، تو عصر کے بعد تقریباً 5 بجے تک، تو یہ تقریباً 1 بجے سے لے کر 5 بجے تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے، قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، آرام کا وقت. دیر گرمی سخت ہوتی ہے. عرب کے علاقے میں، جزیرۃ العرب کے علاقے میں تو ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پر، وہاں کہیں بھی انسان چلا جائے تو وہ وقت علی حین غفلت، لیکن باقی جو ذرا اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ان ملکوں میں پھر یہ بات الگ ہوتی ہے کہ دوپہر کے وقت بھی لوگ باہر کام کاج وغیرہ، دکانیں کھلی رہتی ہیں، وہاں پر پھر بھی کھلا رہتا ہے. ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلھا، ممکن ہے رات کا کچھ وقت بھی ہو، اگرچہ قرآن نے کچھ بیان نہیں کیا، ہو سکتا ہے رات کا وقت ہو، رات ذرا ہو گئی، عشاء کے بعد کا ذرا دیر سے جو وقت ہوتا ہے تو لوگوں کو گھروں میں جانے کا اور غفلت اور سستی کا وقت ہوتا ہے، سونے کی تیاری ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ رات کا وقت مراد ہو. بظاہر دوپہر کا وقت مراد ہوگا قیلولہ کا. اور یہ علی حین غفلت من اہلھا جو ہے یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، اگر کوئی شخص غور کرے تو جانوروں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے. دوپہر کا وقت جب ہوتا ہے جانور سست پڑ جاتے ہیں، کہیں سایہ تلاش کرتے ہیں، سایہ میں جا کر لیٹ جاتے ہیں. یہ قیلولہ کا وقت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فطری نظام ہے دوپہر کو کچھ دیر آرام کر لینا، سنت بھی ہے. ودخل المدینہ، لیکن سنت اتنا لمبا نہیں کہ 4-5 گھنٹے ہو. ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلھا، یہ تو اب طبی لحاظ سے بھی غیر مسلموں نے بھی یہ اقرار کر لیا کہ نہیں، دوپہر کو کچھ دیر انسان چاہے نہ سوئے، بس تھوڑی دیر آرام کر لینا، اس سے انسان کے بدن میں نشاط پیدا ہوتا ہے، چستی پیدا ہوتی ہے، اور باقی دن کے کاموں میں انسان اور زیادہ تیزی سے کام کر سکتا ہے. کمپنیاں وغیرہ بعض جگہوں پر تو اس کا قاعدہ انتظام کرتی ہیں کہ دوپہر کو تھوڑا سا ہلکا سا لنچ وغیرہ جو ہوتا ہے ان کا ہلکا سا، اس کے بعد کچھ دیر آرام کر لیں، اس کے بعد جب کام کرتے ہیں تو کام کی رفتار بڑھ جاتی ہے، زیادہ اچھی طرح انسان کام کر سکتا ہے. سنت بہرحال اس کا اپنا فائدہ ہے. ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلھا، موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں یعنی مصر میں داخل ہوئے جب وہاں کے لوگ ذرا غفلت کی حالت میں تھے، کچھ تھے کچھ لوگ تھے، لوگ سو رہے ہیں گھروں میں ہیں، فوجد فیحہ رجلین یختتلان، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، دونوں لڑ رہے تھے، ہذا من شیعتہ و ہذا من عدوہ، ان میں ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے بنی اسرائیل سے تھا، اور وہذا من عدوہ اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کے مخالف دشمنوں سے یعنی فرعون اور قبطی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. فاستغاثه الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی اس نے جو موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے خلاف جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمن سے تعلق رکھتا تھا یعنی قبطی کے خلاف. واقعہ تو مختصر ہے، موسیٰ علیہ السلام نے روکنا چاہا. اب یہاں پر ایک چیز یہ ذہن میں، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کا بھی مخالف اور دشمن تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو تو ابن فرعون لوگ کہتے تھے، لیکن چونکہ یا تو ہو سکتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جانتا تو نہیں تھا لیکن اسرائیلی اس کو معلوم ہوتا کہ یعنی اسرائیل سے ہے تو مخالف ہوتا، ہو سکتا ہے کہ وہ جانتا ہو موسیٰ علیہ السلام کو اور یہ بھی جانتا ہو کہ فرعون سے اس کا جوڑ نہیں بیٹھا اس لیے باہر رہتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے اس لحاظ سے، واللہ عالم. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دونوں لڑ رہے ہیں، یہ خامخواہ جو قبطی ہے وہ اسرائیلی پر زیادتی کر رہا ہے، اسے کہا رک جاؤ، نہیں رکا. جیسا ہوتا ہے عام طور پہ انسان رکنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں رک رہا اور وہ زیادتی کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کیسے برداشت کر سکتے کسی پر ظلم ہو، کس خاندان سے ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے ایک پر. یہ ایک اہم تعلیم ہے کہ انسان کسی پر ظلم نہ ہونے دے، روک سکتا ہے تو رکاوٹ ڈالے. موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ روکے، نہیں رک رہے تھے، ہو سکتا ہے اب لڑ رہے ہوں اور یہ مان نہیں رہا. تو کسی کو روکنے کے لیے کبھی کیا ہوتا ہے کہ اچھا تنبیہ کرنے اور روکنے کے لیے ایک مکہ لگا دیا کہ اچھا تم ویسے ہی باز نہیں آ رہے، پیچھے نہیں ہٹتے اور اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے، ایک مکہ لگا دیا اس کو. اس کی موت کا وقت آ گیا تھا. فوکزہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو مکہ مارا، فقضا علیہ، اس کا کام تمام کر دیا، وہ مر گیا وہیں پر. مکے سے انسان مرتا نہیں ہے، لیکن یا تو یہ کہہ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا، یا یہ کہہ لیں کہ بس اس کا وقت آ گیا تھا اور ظاہری سبب میں موسیٰ علیہ السلام اس کا سبب بنے. ایک مکے سے انسان مر جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. قال هذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا کہ سامنے والا مر گیا، ظاہر ہے انسان کبھی اس کی توقع نہیں رکھتا کہ مکہ ماروں اور سامنے والا مر جائے اور کسی کے قتل کا ارادہ بھی نہ ہو، فرمایا تو شیطانی عمل ہو گیا، یہ تو شیطانی عمل ہو گیا کہ انہیں کسی کو مار ڈالا. انسان کتنا گھبراتا ہے کہ ناحق کسی کو قتل کرنا، کسی کو مار ڈالنا بہت بڑا جرم ہے. قانون میں جرم ہو نہ ہو ایک الگ بات ہے، ویسے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے وہ تو فکر میں پڑے گا کہ میں نے کسی کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا اور قانون کو کیا جواب دوں گا. انہ عدو مضل مبین، یہ تو شیطانی عمل ہے اور شیطان تو واقعی صاف صاف انسان کو گمراہ کرنے والا ہے اور دشمن ہے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب قبطی کو مارا تو وہ قبطی کون تھا؟ غیر مسلم، اور وہ بھی کیسا؟ جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معاہدہ نہیں تھا، اس ملک کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معاہدہ نہیں تھا کہ میں یہاں پر امن کے ساتھ رہوں گا، یا جیسے یعنی آج کل یہاں ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں یا مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں، وہاں پر ہمارا ایک قسم کا معاہدہ ہوتا ہے. انسان بلکہ ویزا لے کر بھی جب کسی ملک جاتا ہے تو ویزا کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں کے قانون کے تمہیں خیال رکھنا ہوگا، چوری کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، قتل کی اجازت نہیں ہوگی، وہی جو وہاں کے قانون ہے اس کو پورا کرنا ہوگا. وہ تو ظاہر ہے بعض قانون پوری دنیا کے ہوتے ہیں، بعض خاص ملکوں کے الگ قانون ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہوگا. یہ تو ایک طرح سے تحریری بھی معاہدہ ہوتا ہے. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تحریری معاہدہ کیا نہیں، ایسا تو کوئی تھا نہیں، اور غیر مسلم ہیں، تو جس کو کہا جاتا ہے فقہا کی اصطلاح میں یہ کافر حربی ہے۔ تو مسئلے کے لحاظ سے فقہا نے اور مشرح نے مفسرین نے مسئلے کے طور پر ایک بات یہاں پر ذکر کی ہے کہ سوال یہ ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو شیطانی عمل کیوں کہا؟ ایک کافر ہے، حربی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، ظالم ہے، اگر اس کو مار دیا تو اس میں کون سا جرم ہو گیا؟ جنگ میں تو ویسے ہی قتل کیا جاتا ہے، کوئی جرم نہیں ہوتا۔ مسئلہ سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب جنگ چل رہی ہوتی ہے اس وقت کسی کو قتل کرنا، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ جنگ کا تقاضا ہے۔ آمنے سامنے انسان سوچے گا سامنے والے پر میں ہمدردی کا معاملہ کروں تو وہ سامنے والا اس کو قتل کر دے گا، وہاں پر تو ہمدردی کا معاملہ عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے جب جنگ چل رہی ہو۔ لیکن جب جنگ نہیں چل رہی، میدان جنگ کی بات الگ ہے، اس کے تو حالات ہی الگ ہیں، وہ تو کوئی ملک ہر ملک مانتا ہے۔ آمنے سامنے جب جنگ ہو رہی ہے تو پھر سامنے والے پر انسان ترس کھا کے چھوڑ دے تو وہ آ کر اس کو قتل کر دے گا۔ لیکن عام حالات میں چاہے سامنے والا غیر مسلم ہو، چاہے وہ ذمی ہو، حربی ہو، جو بھی اقسام پڑی ہوں، جنہوں نے بھی کتب فقہ کا کچھ مطالعہ کیا ہو، ذمی ہوتا ہے، حربی ہوتا ہے، جو بھی ہو، لیکن اگر جنگ نہیں چل رہی تو یا تو انسان کا اس کے ساتھ تحریری کوئی معاہدہ ہوتا ہے یا پھر کم از کم عملی معاہدہ ہوتا ہے۔ عملی معاہدہ بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم میں سے بہت سوں کو یہ معلوم نہیں ہے، جو امریکہ میں یا کینیڈا میں یا کسی اور ملک میں رہتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پر کوئی دستخط کیے ہیں یا کوئی معاہدہ کیا ہے، لیکن ہم پھر بھی جب یہاں رہ رہے ہیں تو عملی طور پر ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم یہاں کے قانون کا خیال رکھیں گے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے اگر ہمیں قسم سے دستخط کسی نے نہیں لیا کہ دیکھو قتل کرنے کی اجازت نہیں، پھر بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، دستخط لیا ہو یا نہ لیا ہو، ہم نے لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، ایک معاہدہ ہے۔ یہاں پر ہم رہ رہے ہیں تو ایک امن ہے، اسلام ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ امن، مؤمن، امن، اسلام، سلامتی، یہ دو چیزیں ہمیں خاص سکھائی گئی ہیں۔ تو صرف میدان جنگ کا معاملہ وہ مختلف ہے، عام حالات میں تو بلا وجہ کسی کو مارنا یا قتل کرنا، ظاہر ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو مسئلہ اس لحاظ سے واضح ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر میں رہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہاں اگر لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں تو یہ کوئی اسلامی حکم تو نہیں ہوگا، اس لیے فرمایا مجھ سے قتل ہو گیا، میں تو ظلم سے بچانا چاہ رہا تھا ایک کو، ایک مکہ ہی مارا تھا تاکہ وہ رک جائے، رک نہیں رہا تھا، قتل ہو گیا، تو فرمایا شیطانی عمل ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے ملک کے قانون کا ہم خیال رکھیں، مخالفت نہ کریں۔ ہاں قانون کی پھر الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، عمومی طور پر اصولی بات یہ ہے کہ ہمیں قانون کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں لیکن قانون کی قسمیں ہیں، اس کے الگ الگ احکام ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، بعض قانون ہوتے ہیں وہ صرف اس لحاظ سے ہوتے ہیں جس کو ہر ایک جانتا ہے کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ پورا پورا اس کے مطابق رہنا ضروری ہے، نہیں کیا تو گویا کہ انسان مجرم سمجھا جائے گا، بعض قانون ایسے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ہو سکتا ہے کہ سوال آ گیا ہے تو بعضوں کے ذہن میں آ جائے، میں صرف ایک دو مثالوں سے آگے چلتا ہوں، مقصد اس مسئلے کی تفصیل بیان کرنا نہیں ہے۔ انسان گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی میں روڈ پہ لکھا ہوا اسپیڈ لمٹ یہاں پر 60 ہے، اب انسان 61 پہ یا 62 پہ چلاتا ہے تو قانون کے تو خلاف کر رہا ہے، لیکن یہ جرم نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس طرح کی بعض چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ کون سا قانون کس موقع پر ہے، اس کی ذرا تفصیل ہے، لیکن عمومی طور پر یہ ہے کہ انسان کو قانون کا خیال رکھنا چاہیے۔ کسی کا قتل، چوری، لوٹ مار، ظاہر ہے یہ سب چیزیں اسلام میں ویسے ہی منع ہیں۔ انہ عدو مضل مبین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو شیطانی عمل ہے، اور شیطان تو انسان کا دشمن بھی ہے، اور صاف صاف انسان کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ پروردگار میں نے اپنے آپ پر واقعی ظلم کیا، میں نے غلط کام کیا، ایک ناحق ایک انسان کو میں نے قتل کر دیا، میرا کوئی حق نہیں تھا کہ میں اسے قتل کرتا، میں نے قتل کر دیا، انی ظلمت نفسی، اپنے آپ پر میں نے ظلم کیا ہے، میری مغفرت فرما دے۔ فغفر له، اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، اور انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا، چونکہ غلطی سے ہوا تھا اور ابھی تک نبوت بھی نہیں ملی، راجح قول کے لحاظ سے ابھی تک نبوت بھی نہیں ملی، یہ تو نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. سوال یہ ہے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم کیسے ہوا کہ مغفرت ہو گئی ہے؟ ہو سکتا ہے دل میں اللہ تعالیٰ نے تسلی ڈال دی ہو، الہام کے ذریعے سے ان کو معلوم ہو گیا ہو کہ مغفرت ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی نہ معلوم ہوا ہو، بعد میں جب نبوت ملی تب بتایا گیا. تو یہ یقینی نہیں ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ مغفرت ہو چکی ہے. انہ هو الغفور الرحیم قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. موسیٰ علیہ السلام والسلام نے دعا کی کہ پروردگار، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اے پروردگار، بما انعمت علی، چونکہ تو نے مجھ پر انعام فرمایا، اے اللہ تو نے مجھ پر انعام فرمایا کہ میری پکڑ نہیں کی، اس قتل والے اتنے بڑے جرم پر مجھ پر مؤاخذہ نہیں آیا، پکڑ نہیں ہوئی، اور تو نے دل میں تسلی بھی ڈال دی اور مغفرت بھی فرما دی، اگر دل میں الہام ہو گیا تھا اور مغفرت کا علم ہو گیا تھا. فرمایا تو نے مجھ پر جو انعام کیا ابھی بھی اور گزشتہ زندگی میں جو تو نے مجھ پر انعامات کیے ہیں، اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، آئندہ میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، آئندہ مجرموں کا مددگار میں نہیں بنوں گا. یہ مفہوم تو واضح ہے کہ جو بھی مجرم ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا. اب یہ شخص جھگڑا کر رہا تھا، اس کو جھگڑا کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتا، خود ہی آگے وہاں سے ہٹ جاتا. یہ بھی جھگڑا کر رہا تھا، وہ بھی تو اتنا ہے کہ ایک زیادتی کر رہا تھا، لیکن وہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو اسرائیل کے بنی اسرائیل سے تھا وہ مسلمان نہ ہو، اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر مجرم ہے. بہرحال آئندہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی مجرم ہے، غلط کام کرنے والے کوئی لوگ ہیں، میں ان کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا. تو نے مجھ پر بڑے انعامات کیے ہیں، بما انعمت علی، انعامات تو شروع سے چلتے رہے، پیدا ہوئے تھے تب سے ان کی جان بچی، پھر فرعون کے پاس پہنچے، وہاں پر دایا کا انتظام ہوا، وہ تمام چیزیں انعامات ہی انعامات ہیں. بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. ہمارے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کریم سے جو احکام اور مسائل، فقہی مسائل مستنبط ہوتے ہیں، جو نکلتے ہیں احکام، وہ جمع فرمائے ہیں. پورے احکام القرآن ہیں، اس کا ایک حصہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے. وہاں پر اس آیت کے ماتحت انہوں نے ایک بہت تفصیل لکھی ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، مجرموں کے مددگار میں نہیں بنوں گا. اس آیت کے ماتحت انہوں نے بڑی تفصیل لکھی ہے، عربی زبان میں ہے تو اس لیے اکثر لوگ اس سے، جو عربی نہیں جانتے ظاہر ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن اس کا بہت مختصر خلاصہ، بہت مختصر خلاصہ اس کا اردو میں جواہر الفقہ میں بھی آ چکا ہے. اردو کے رسائل ہیں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جواہر الفقہ، تو اس میں اس کا بہت اختصار پیش کیا گیا ہے. اصل جو ہے وہ پورا عربی میں وہ احکام القرآن کے اندر موجود ہے. حاصل اس کا میں صرف بتا رہا ہوں کہ کیا چیز اس میں لکھی گئی ہے، کہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان خود غلط کام نہیں کر رہا لیکن دوسرے کے غلط کام میں حصہ لے لیتا ہے، مدد کرنے والا بن جاتا ہے. اعانت علی المعصیہ جس کو کہتے ہیں، اعانت علی المعصیہ، گناہ کا کام خود نہیں کر رہا لیکن دوسرے کی مدد کر رہا ہے غلط کام کرنے کے لیے. ایک شخص سود لے رہا ہے، دوسرا دے رہا ہے، یہ شخص درمیان میں گواہی دینے کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے میں گواہ بنتا ہوں کہ اچھا تمہارے ذمے تم نے یہ معاملہ کیا ہے اور تمہارے ذمے اتنا سود ہے، اعانت ہے. اب سوال یہ ہے کہ کون سا اعانت علی المعصیہ، غلط کام میں، غلط اور ناجائز کام میں مدد کرنا، کہاں پر کہلائے گا کہ یہ ناجائز ہے، کہاں پر کہلائے گا کہ جائز ہے. ظاہر ہے بہت مسائل ہیں اس کے ماتحت. ایک شخص ہوٹل میں کمرہ دیتا ہے، اس کا کام ہے کمرہ دینا، اب کوئی آ رہا ہے اور وہاں آ کر کوئی ٹی وی دیکھتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو کیا ہوٹل والے کی ذمہ داری ہے؟ ظاہر ہے اس نے تو کمرہ دیا تھا کہ کوئی آ کر سونا چاہے، آرام کرنا چاہے آرام کر لے. اب وہ جو آتا ہے وہ اس کا عمل ہے کہ وہ کیا عمل کرتا ہے، جائز یا ناجائز، تو ہوٹل والے کی ذمہ داری نہیں ہے. اعانت على المعصیہ میں داخل نہیں ہے. ایک شخص کا کام ہے ٹیکسی چلاتا ہے، کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے، اب اس کا تو کام ہے ادھر سے ادھر پہنچا دینا، اب وہاں جانے کے بعد جس کو پہنچایا وہ وہاں جانے کے بعد وہ کوئی جائز کام کرتا ہے ناجائز کام کرتا ہے، شراب خریدتا ہے یا شراب خانے میں جاتا ہے، وہ جانے والے کا معاملہ ہے. بہرحال اس کے ماتحت کئی مسائل آ جاتے ہیں، اس کے ماتحت بہت مسائل ہیں، تفصیلات ہیں، جس کو حضرت مفتی محمود شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں تفصیل سے لکھا ہے. بس میں تو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کہاں ایک آیت کا ایک حصہ ہے اور کہاں اس کے ماتحت مسائل کی تفصیلات آ جاتی ہیں. قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے اللہ چونکہ تو نے مجھ پر انعام فرمایا اور زندگی بھر تیرے انعامات سے میں جی رہا ہوں، ہمارے لیے بھی یہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے لیے، کہ دیکھو ہر بندہ اپنے بارے میں یہ سوچے کیا تم پر میرے کوئی احسانات ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا سوال ہو رہا ہے، کیا میری طرف سے تم پر کوئی احسانات ہوئے ہیں؟ اگر ہیں اور یقیناً ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں، تو یہ وعدہ کر لو کہ دیکھو غلط کام میں کسی کا ساتھ نہیں دینا، ساتھ دے دو لیکن غلط کام میں ساتھ نہ دو. اگر یہ چیز مسلمان سمجھ جائیں تو غلط کام کرنے والے شاید بہت آسانی سے باز آ جائیں. اسے کہ ہمارے ساتھی، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اگر ہم ان سے کہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا ہے ورنہ ہمارے ساتھ نہیں، تو ظاہر ہے ایک رکاوٹ کا، ایک دوسروں کو روکنے کا ایک بڑا ذریعہ یہ بن سکتا ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں یہی آتا ہے کہ ان پر ہلاکت جو آئی اس کے مختلف اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ دوسروں کو غلط کام سے روکتے تھے، لیکن اگر وہ نہیں رکے تو بس ٹھیک ہے، پھر بھی ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دوستی، تعلقات سب باقی رکھتے تھے. یا صالحین میں انشاءاللہ جب حدیث آئے گی تو وہاں پر اس کا تذکرہ ہم پڑھ لیں گے. قال ربی بما انعمت علیہ، بہرحال ہمارے ذمہ، ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی شکر گزاری یہ ہے کہ خود غلط کام نہ کریں، دوسروں کو غلط کام میں، دوسروں کے غلط کام میں بھی ان کے مددگار اور معین نہ بنیں. فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخ. اب موسیٰ علیہ السلام، ظاہر ہے رات کیسے گزاری ہوگی، وہ دن گزرا، بس اندیشہ ہی تھا کہ ابھی کچھ ہوگا، ابھی شاید کوئی تلاش کرنے آ جائے گا. اصبح فی المدینۃ خائفا، موسیٰ علیہ الصلات والسلام نے صبح کی اسی شہر میں خوف اور انتظار کے ساتھ، ڈر بھی تھا کہ شاید اب کوئی آ جائے گا، انتظار تھا ابھی کوئی آتا ہے، ابھی کوئی، جیسے انسان کو جب کسی چیز کا خطرہ ہوتا ہے نا تو اچھا اب شاید خبر پھیل جائے گی، لیکن ظاہر ہے ابھی تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں، بس وہ اسرائیلی تھا جس کے ساتھ دینے کے لیے، جس کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا، اس کو پتہ تھا، اور وہ قبطی تو مر گیا. بہرحال پھر بھی لوگوں میں تلاشیاں تو جاری ہوں گی کہ فرعون کا خاص آدمی تھا، فرعون کا کام کرنے کے لیے گیا تھا، اس کے مطبخ میں کام کرتا تھا، تو وہ آدمی مر گیا ہے، کہیں غائب ہو گیا ہے، تو کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کس نے مارا، کہاں گیا. فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، موسیٰ علیہ السلام نے صبح کی اس شہر میں ڈر بھی رہے تھے اور ہر وقت انتظار بھی تھا کہ اب کچھ ہوگا، اب کچھ ہوگا. فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخ، وہی بازار سے گزر ہوا، دیکھیں حالات کیسے چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو دیکھا کہ وہی شخص جو گزشتہ کل جو مدد طلب کر رہا تھا، آج پھر موسیٰ علیہ الصلات والسلام سے فریاد کر رہا ہے اور مدد مانگ رہا ہے، کہ دیکھیں اب دوبارہ اس کی کسی اور سے لڑائی ہے. یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اچھا پھر اس پر کوئی زیادتی کر رہا ہے. کیا بات ہے کہ اسی پر زیادتی ہوتی ہے، دوسروں پر نہیں ہوتی، دوسرے اپنے آپ کو بچا کر چلے جاتے ہیں، یہ سامنا بھی کر لیتا ہے، جواب بھی دے دیتا ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ قصور اسرائیلی کا بھی ہے، لیکن ظلم پھر بھی قبطی کر رہا تھا. قال له موسى انك لغوي مبين، موسیٰ علیہ الصلات والسلام نے اسے کہا کہ تو صاف صاف غلط راستے پر ہے، غلطی میں پڑا ہوا ہے، گمراہی میں پڑا ہوا ہے، کہ کل بھی لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہا ہے. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما، جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارادہ یہ کیا کہ پکڑے اس کو جو دونوں کا دشمن ہے، ظاہر ہے کہ ڈانٹا تو اسرائیلی کو بھی، لیکن جو قبطی تھا اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، اسرائیلی ڈر گیا شاید میری پکڑ ہو جائے گی، ہو سکتا ہے آج مجھے ہی مکہ مار دیں. ظاہر ہے ایک مکہ میں جب انسان مر جاتا ہے تو سوچنے کا وقت بھی نہیں ہوگا، جواب دینے کا وقت بھی نہیں ہوگا. تو پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کے آگے بڑھتے ہی، ابھی قریب آنے سے پہلے ہی اس نے شور مچا دیا اپنی جان بچانے کے لیے. پتہ چلا کہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے خیر کا نہیں ہے. شور مچا دیا، کہنے لگا یا موسیٰ تُرِیدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ. اے موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے لگا، لڑائی پہلے قبطی سے تھی، اب موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینے گا اور لڑنے لگا. یا موسیٰ تُرِیدُ أَن تَقْتُلَنِي، اے موسیٰ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج مجھے قتل کر دیں، جس طرح گزشتہ کل آپ نے ایک اور شخص کو قتل کیا تھا. اِن تُرِیدُ إِلَّا أَن تَكُونَ، اتنے کہہ دیتے نہیں نہیں آپ مجھے کہیں مار نہ دینا پوری بات. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، اے موسیٰ آپ نہیں چاہتے کہ مگر یہ کہ زمین میں ظالم بن کر جئیں، آپ یہی چاہتے ہیں کہ زمین میں ظالم بن کر رہیں، یہ نہیں چاہتے کہ زمین میں کوئی اصلاح کا کام، اچھائی کرنے والے بن کر جئیں. بس اتنی بات تھی جو قبطی تھا اس نے سن لیا. تلاش تو تھی کہ اچھا گزشتہ کل ہمارا ایک آدمی مارا گیا ہے، مارنے والا کون ہے؟ اسرائیلی نے بتا دیا کہ کل آپ نے اس کو مارا تھا. بس اس کو تو اتنا ہی سننا تھا، فوراً گیا فرعون کے پاس. وہ گیا فرعون کے پاس، فرعون جو کرا کر اطلاع دی کہ قاتل موسیٰ ہے. فرعون تو انتظار میں ہی تھا، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرانا پہلے سے ہی چاہ رہا تھا، جوڑ تو تھا نہیں، خطرہ تھا. اس لیے کہ وہ نجومی والا جو تعبیر تھی خواب کی کہ کوئی بچہ آپ کے بادشاہت کو لے گا، خطرہ تو تھا کہ یہی وہ بچہ ہے، ہم نے اس کو پانی میں سے اٹھا لیا تھا، اپنے پاس پرورش کی، یہ وہی اسرائیلی جب بچوں کا قتل ہو رہا تھا اس کو ہم نے قتل نہیں کیا، میرا مخالف بنا، ہم نے اس کو اپنے پاس رکھا، ہمارا مخالف بنا، ہمارے ایک آدمی کو قتل کیا، اچھا اب تو اس کو قتل کر دو. فرعون نے درباریوں سے مشورہ کیا، مشورے میں بہرحال جس نے بھی جو رائے دی رائے کیا دیتا کوئی، فیصلہ ہو گیا کہ اچھا ان کو قتل کرنا ہے. وہاں فیصلہ ہو گیا. وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى، اور ایک شخص شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اور لوگ بھی آ رہے تھے تلاش کرنے کے لیے، لیکن یہ شخص چھوٹے راستوں سے پتہ لگا کر کے کہاں ہے موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی، اللہ تعالیٰ کے انتظامات تھے، اسباب میں جو بھی ہو اللہ تعالیٰ کے انتظامات تھے. تو وہ جو درباریوں میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جن کے سامنے مشورہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک خیرخواہ بھی وہاں تھا، جلدی سے آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دے دی، یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، اے موسیٰ درباری، فرعون کے درباریوں میں آپ سے مشورہ ہوا ہے کہ وہ آپ کو قتل کر دیں، آپ کے بارے میں مشورہ ہوا ہے کہ آپ کو قتل کر دیں، فخرج، تو آپ اس شہر سے چلے جائیے جہاں فرعون کی حکومت ہے، اس حکومت والے علاقے سے آپ نکل جائیے. انی لک من الناصحین، میں واقعی آپ کا خیرخواہ ہوں اور خیرخواہی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی جان بچا لیجئے اور یہاں مصر سے آپ چلے جائیے. موسیٰ علیہ السلام، پہلے ہی ان کو اندیشہ تھا کہ اچھا کہیں کچھ ہو نہ جائے، اب ایک شخص نے بتایا، اور ظاہر ہے ایک شخص اگر کوئی بات بتاتا ہے اور معتبر ہے تو اس کی بات پر اعتبار کیا جاتا ہے. یہاں خاص طور پہ بات یہ ہے کہ کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ اپنی جان بچانے کی بات ہے. اسی کو محدثین فرماتے ہیں کہ ایک راوی کی حدیث بھی معتبر سمجھی جائے گی اگر وہ راوی معتبر ہو. فخرج منہا خائفا یترقب، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے نکلے، ڈر بھی رہے تھے اور انتظار تھا، جیسے انسان منتظر ہوتا ہے اب کچھ ہوگا اب کچھ ہوگا، یہاں سے کوئی آ جائے گا پکڑنے، وہاں سے کوئی پکڑنے، آگے کیا ہوتا ہے. بہرحال اسباب کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام نے اسباب اختیار کیے کہ شہر سے نکل گئے، اور اسباب کے ساتھ دعا، یہ بار بار ذکر آتا ہے قرآن میں، قرآن میں احادیث میں ہمیں بار بار سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو اسباب بھی اختیار کرو، دعا بھی اختیار کرو. دعا کی، رب نجنی من القوم الظالمین، پروردگار ظالم قوم سے مجھے نجات دے دیجیے، یہ لوگ بے انصاف ہیں، میری بات سنیں گے بھی نہیں، اور کسی نے غلطی سے کچھ کیا یا جان بوجھ کر کیا، مجھ پر تو وہ قصور ڈال ہی دیں گے۔ رب نجنی من القوم الظالمین، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ انسان جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو، یا خاص طور پہ اگر کسی ظالم کا اندیشہ ہو، ظالم کے ظلم کا اندیشہ ہو، ظالمانہ فیصلے کا اندیشہ ہو کہ ہمارے خلاف کوئی ظالمانہ فیصلہ ہو جائے گا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے، رب نجنی من القوم الظالمین، پروردگار ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے نکلے، اور مصر سے نکلے تو کہاں جائیں، کون سا علاقہ اختیار کریں، جہاں پر رہے تھے، بچپن گزرا تھا، جوانی گزری، اب کہاں جائیں گے پتہ بھی نہیں، لیکن بہرحال فرعون کی حکومت والے علاقے سے تو نکلنا ہے۔ خیال یہ ہوا کہ مدین اچھی جگہ ہے۔ کیوں اچھی جگہ ہے؟ اس لیے کہ مدین بن ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد میں مدین نامی جو تھے، ان کا خاندان، ان سے جو خاندان آگے بڑھا وہ اس علاقے میں آباد ہوا جس کو مدین کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بیٹے اسحاق، وہ تو ملک شام میں آباد ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ایک مدین مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر، جو آج کل مدین شعیب کے علاقہ کہلاتا ہے، وہاں جا کر آباد ہوئے، اپنے بھائی کے قریب۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ، قریب تو اس زمانے میں قریب نہیں تھا، لیکن پھر بھی کسی درجے میں تو قریب ہے، ملک شام سے تو بہت قریب ہے، انسان گاڑی میں چلا جائے چند گھنٹوں میں۔ تو مکہ مکرمہ میں اسماعیل علیہ السلام، اور تبوک کی طرف اگر انسان راستہ اختیار کرتا ہے، تبوک کی طرف اگر چلتا ہے مکہ مکرمہ سے، تو راستے میں جگہ آتی ہے مدین شعیب کے نام سے۔ وہاں پر مدین، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے مدین آباد ہوئے تھے، اور وہاں پر ان کا خاندان آگے بڑھا، خاندان وہاں ان کا آباد ہوا، یہ مدین۔ اگرچہ مدین تو بہت پہلے کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بعد کے ہیں، تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ خاندانی جوڑ تو ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی موسیٰ بن عمران بن اوپر سے یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے ان کے جوڑ ہے، اور پھر جا کر وہ ابراہیم علیہ السلام سے جڑتے ہیں۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور مدین وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے، دونوں خاندان کا کہیں نہ کہیں جوڑ ہو جاتا ہے، وہاں میں چلا جاتا ہوں۔ یا تو من جانب اللہ دل میں الہام ہوا ہوگا کہ آپ وہاں چلے جائیں، یا اپنے ہی خیال سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ مدین ہی مناسب ہے، کہ خاندانی کوئی رشتہ بھی ہے وہاں پر، وہاں جا کر آباد ہو جاؤں۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مدین کی جانب چلنا شروع ہوئے۔ آگے آیات جو ہیں اس میں اسی کا ذکر ہے، ولما توجہ تلقاء مدین، یہاں سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔